سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ جب یہ وحی آئی تو آپ ایک چادر لپیٹ کے آرام فرما رہے تھے۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی جب تہجد کے وقت، رات کے وقت اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے حضور قیام کرتے ہوئے تلاوت کرو تو آہستہ آہستہ پڑھو۔ آہستہ آہستہ کیوں، ٹھہر ٹھہر کے کیوں؟ تاکہ مفہوم پر بھی دھیان دیا جا سکے، غور کیا جا سکے۔ اور آپ اس کو خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تیزی سے قرآن پڑھیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھا ہم نے، لیکن جب انسان ہر آیت پر رک جاتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ بھی آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں قرآت کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِيَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید ویسے تو بہت ہی رحمت ہے اللہ کی، لیکن اس کو بھاری کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو دوسرے کو بتانا بڑی مشکل ہے، اس سے بڑی مشکل ہوتی ہے، یعنی لوگ اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ تو یہ قول ثقیل بھی ہے۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اب رات کے وقت نیند توڑ کے اٹھنا واقعی بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے بہت ہی صبر اور حوصلہ چاہیے۔ جو شخص اپنی نیند پہ کنٹرول کر سکتا ہے پھر وہ باقی بھی چیزوں میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اس لیے یکسوئی سے انسان نماز نہیں ادا کر سکتا، عبادت پوری طرح نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن رات کے وقت طویل قرات کے ساتھ اللہ کے حضور تنہائی میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنا جو ہے اس کے اپنے ہی اثرات ہیں۔ کچھ فرمایا اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پہ چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں، یعنی پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکے نہ رہ سکیں گے۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب، کبھی کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہی عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھیں، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، یعنی تہجد میں جو سب سے بہترین چیز ہے، اور اگر تہجد نہیں تراویح بھی ہو تو اس میں لمبا قیام، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، یعنی بزنس ٹرپ پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن با آسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ یعنی اگرچہ پسندیدہ یہ کہ طویل ہو، لیکن اگر اتنا نہ ہو تو تھوڑے پر بھی کام چلے گا، مگر نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، یعنی قرض حسنہ دیتے رہو۔ ایک ہوتا ہے صدقہ خیرات جو فقراء مساکین کو دیا جاتا ہے، اور ایک ہے قرض حسن جو خیر بھلائی دین کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یعنی کسی پر احسان نہیں، اس کا بدلہ تمہیں کو ملنے والا ہے۔ وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، قم فانذر، اب آرام کے دن گئے، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجئے، اللہ نے آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے، اور وہ ہے لوگوں کی ہدایت کی، ان تک اللہ کا کلام پہنچائیے۔ وربک فکبر، اور اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کو، اس کی بڑائی بیان کیجئے، یعنی دین کا کام اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کام ہے۔ وثیابک فطہر، اور اس کے لیے جو دعوت دینے والا ہے اس کا اپنا لباس بھی صاف ستھرا ہو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ والرجز فہجر، ہر طرح کی گندگی سے دور رہو، یعنی چاہے وہ اخلاقی ہو یا عقائد کی ہو یا جسمانی ہو یا لباس کی ہو، سب طرح کی گندگیوں کو چھوڑ کر بالکل صاف ستھرے، طاہر اور پاک ہو جاؤ۔ ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرو تو جب کسی کو کچھ دو یا اس کے ساتھ بھلائی کرو تو اس لیے نہیں کہ اس سے زیادہ ملے گا تو اس کے ساتھ کی جائے، اور جس سے کچھ ملنے کی توقع نہ اس کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے۔ آپ کے اخلاق کی گواہی تو اللہ نے دی تھی کہ آپ کسی کے جواب میں بھلائی نہیں کرتے تھے، بلکہ خود بھلائی کرنے والے اپنے اصول کے پابند تھے اور بہترین طریقے سے معاملات کرتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سکھائی تعلیم کے مطابق ہی تھا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے، یعنی آپ سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، ایک بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن لوگ اس کی ناقدری کر رہے ہیں، تو اب اس کے جواب میں آپ پریشان نہ ہو بلکہ صبر سے کام لیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ۔ اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، جس کے اوپر یہ آیات فٹ آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے 13 بیٹے تھے، بعض روایات میں 10 کا ذکر آتا ہے اور بعض میں 13 کا، جو ہر وقت حاضر رہتے، اس کے لیے مددگار تھے، ایک پوری آرمی تھی اس کے گھر میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یہ۔ لیکن بعد میں اس کے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے، جن میں سے ایک خالد بن ولید بھی ہیں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے انعد رکھتا ہے، یعنی جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے تو وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس کو توقع یہ تھی کہ میں اتنا بڑا سردار ہوں، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، نبوت بھی مجھے ملنی چاہیے تھی، تو وہ ایک طرح سے حسد کا شکار ہو گیا۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، کوئی کرنٹ ایشوز ہوں ان سے ڈسکس کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے لوگوں سے جا کر پوچھتے کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کر رہے ہیں، ان کے کلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ پورے ایک سٹائل کے ساتھ جس میں اس کی حکارت پائی جاتی ہو، کہتے ہیں بس جادو ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسے لیڈرز اپنے قوم کو گمراہ کرنے والے تھے۔ کیا کہا؟ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ جانتا نہیں اس کا انجام کیا ہے۔ دنیا میں اگر اس کو ماننے والے یا اس کی قدر کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ یہ بہت جھوٹی بات کر رہا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ ہے کیا، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، نہ زندہ نہ مردہ، کھال جھلس دینے والی، 19 کارکن اس پر مقرر ہے۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتوں کی یہ تعداد جو ہے 19، یہ کافروں کے لیے فتنہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی اور ان کو بتایا تو اس پہ ہنسنے لگے، اور کہنے لگے کہ اچھا اتنی بڑی دوزخ جس میں لاکھوں لوگ جائیں گے اور صرف 19 فرشتے ہوں گے اس پر. تو بہت ہنسے اس بات پر. تو ابو جہل بولا کہ بھائی تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 آدمی مل کر بھی دوزخ ایک ایک سپاہی سے نہیں نمٹ سکتے. تو ایک پہلوان کہنے لگے میں تو اکیلا 17 سے نمٹ لوں گا, باقی تم 2 کو سب مل کے سنبھال لینا. تو یہ اس قسم کے مذاق اور لطیفے کرتے تھے قرآن پاک کی آیات کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے فتنہ ہے, انہوں نے دیکھی نہیں دوزخ, انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس کے فرشتے, تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہے اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالی کے کلام میں یہ کیسی بات آ گئی, اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر, اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں, قسم ہے چاند کی, کلا والقمر واللیل اذ ادبر, اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے, والصبح اذا اسفر, اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے, انہا لاحد الکبر, یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے, نذیرا للبشر, انسانوں کے لیے ڈراوا, لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر, ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے پیچھے رہ جانا چاہے, یعنی جن چیزوں سے اس کو ڈرایا گیا ان کو وہ چھوڑ دے یا پھر یہ کہ بھلائی کے کاموں میں آگے جائے. تو جو شخص جیسا کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا. کل نفس بما کسبت رہینا, ہر شخص اپنے کسب اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے, گروی میں رکھا ہوا ہے, لہذا جب وہ عمل کر کے لائے گا تو اس کی جان چھوٹے گی. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے, وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی, تم یہاں کیوں پہنچے؟ ذرا جواب توجہ سے سنیے. وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز کا نہ پڑھنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث. ولم نکن نطعم المسکین, اگین وہی بات, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِدِينَ, اور ہم بحثیں کرنے والوں, حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے باتیں بنانے لگتے تھے. یعنی دین پر عمل کچھ نہیں تھا, نہ کسی انسان کی مدد نہ خدمت, صرف بحث مباحثے میں لگے رہتے تھے. اور یہ عادت کیوں ہوتی ہے انسانوں میں؟ تاکہ وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے رہے اور پھر اپنی منمانی کرتے رہے, کریں کرائیں کچھ نہیں, صرف باتیں کر کے سب کو راضی کر دیں. اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے, ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ ایک دن ہی آئے گا, یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا, اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں, گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں, بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. یعنی عجیب و غریب مطالبے کرتے ہیں یہ کم عقل لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں نبی بنا دیتا, یہ ہماری طرف پیغام ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجتا. ہرگز نہیں, اصل بات یہ کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے, اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے, اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. یعنی ان لوگوں کو جب تک ان کے اندر تقویٰ نہیں آتا, اللہ کا ڈر نہیں آتا, یہ کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے. اس لیے وہ نصیحت جو سب کے لیے عام ہے یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. سورۃ القیامہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, نہیں بات وہ نہیں جو تم کر رہے ہو. ان کے معاشرے میں قیامت کے بارے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے تھے اور رنگ رنگ کی بولیاں تھیں, ان سب کو نگیٹ کر دیا گیا, اور پھر قیامت پر قیامت کے دن ہی کی قسم کھائی گئی, اسی کو گواہ بنایا گیا. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. انسان کے اندر تین طرح کے نفس ہیں, ایک نفس امارہ جو برائی پر اس کو اکساتا ہے, لوامہ جو برائی کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے, اور مطمئنہ جو برائی نہ کرے انسان اور برائی چھوڑ کے اچھا کام کرے تو اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے, خوش اور راضی ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے, جس کو یہ احساس ہے کہ غلط کام غلط ہے, وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان کے لیے ایک دن ہونا چاہیے جہاں اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے اس لیے اس کو مشکل لگتے ہیں قیامت کا آنا؟ کیوں نہیں, ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنانے پہ قادر ہیں. یعنی خاص طور پہ پور کی بات کی گئی کیونکہ انسان کا جو انگوٹھا ہے وہ اس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے باقی ہر دوسرے انسان سے. ہر انسان کا پرنٹ الگ ہے, یعنی اس کے کروڑوں ڈیزائن ہیں, بلینز اینڈ ٹریلینز جتنے بھی انسان ہیں. قیامت کے دن ہر ایک کے دوبارہ نشان جو ہے وہ بنا دیے جائیں گے. تو جو رب پور پور ویسی بنا دے گا دوبارہ, اس کے لیے بڑا انسان بنانے کیا مشکل ہے. مگر انسان چاہتا یہ کہ آگے بھی بدعمالیاں کرے, یعنی اس لیے نہیں ماننا چاہتا آخرت کو تاکہ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکے, ایش و عشرت کرتا رہے. اور جب اس کو سمجھایا جائے تو پوچھتا ایان یوم القیامہ, قیامت کا دن آئے گا کب؟ وہ پتہ نہیں کب کی باتیں ہیں, تم ایسی ابھی لے کے بیٹھے ہو, آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے, آنکھیں خوف کے مارے دہشت کے مارے ایک ہی جگہ سٹل ساکن ہو جائیں گی, اور چاند بے نور ہو جائے گا, اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے, اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں, ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی, اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. یعنی انسان نے دنیا میں جو کام کیے اور جو نہیں کیے, اچھی نیت سے کیے یا بری نیت سے کیے, جو کرنے تھے وہ چھوڑ دیے, جو نہیں کرنے تھے وہ کر کے آئے, سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا, ایک ایک چیز کی کیلکولیشن ہوگی. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, کوئی اور نہ بھی بتائے انسان خود بھی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے, کتنے ہی ایکسکیوزز دے, کتنی ہی وجہ بتائے, لیکن اس کو پتا ہے وہ کہاں غلط ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں بھول نہ جائے, تو آپ اس کو تیزی سے ساتھ ہی پڑھنے لگتے جب جبریل آپ کو پڑھا رہے ہوتے تھے, یعنی اخص کرا رہے ہوتے تھے. تو فرمایا کہ نہیں, جس وقت وہ پڑھ رہے ہو خاموشی سے سنیے. لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرآت کو غور سے سنتے رہیے, پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو, یعنی بیچ میں ایک چھوٹا سا گیپ لا کے دوسری بات کر کے پھر پچھلے سلسلے کو جوڑ دیا گیا کہ تم عمل کیوں نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ تمہیں دنیا سے محبت ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس انسان کی پرائرٹی دنیا ہو وہ پھر آخرت کے بارے میں کچھ کام کرنے سے کتراتا ہے, وہ سوچتا بھی نہیں اس کے بارے میں. اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو, اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اور کچھ چہرے اداس ہوں گے, وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے, یعنی اب ان کی شامت آئی. ہرگز نہیں, جب جان حلق تک پہنچ جائے گی یعنی موت کے وقت, اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پونک کرنے والا. عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی کے پاس آئے تو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا ہے. آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں, اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے, اب موت آ گئی اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا, جیسے دنیا میں انسان سفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, ایک دن اس دنیا سے سفر کر کے آخرت کی طرف چلا جائے گا. مگر اس نے سچ نہ مانا, یعنی اس دن کو بھولا رہا, اور نہ نماز پڑھی پھر نماز کی بات, بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا, پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا, کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا, اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا, اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری. الم یکن نطفتم من منی یمنا, کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے, پھر وہ ایک لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے آزاد درست کیے, پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی, کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی جس رب نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا, کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اسے دوبارہ پھر بنا لے جیسے پہلی بار بنایا تھا؟ سورۃ الدہر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا, یعنی دنیا میں آنے سے پہلے جب اس کا بدن یہ مٹی میں تھا, یا پھر ماں کے پیٹ میں تھا جب اس کا کوئی نام نہیں تھا, اس کی کوئی پہچان نہیں تھی, کوئی جانتا نہیں تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج, ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید ساتویں صدی عیسوی میں نازل ہوا, اور یہ بات کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے یہ بیسویں صدی میں انسان کو پتا چلا. اتنے سو سال تک بھی کسی کو پتا نہیں تھا, کوئی حقیقت سے نہیں واقف تھا. تو جب انسان نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی کہ جس سے اس نے اندر کے حال معلوم کیے, تو اس کی آنکھیں کھلی. اور پھر قرآن میں 1400 سال پہلے سے یہ بات موجود, تو یہ اس کتاب کی سچائی کی دلیل بھی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہاں جس غرض سے یہ بات فرما رہے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنی حقیقت پہ تو غور کرے, وہ تھا کیا چیز, اور وہ سوچتا کیوں نہیں کہ ہم نے اس کو کیوں پیدا کیا. اس پارے کے شروع میں سورت الملک میں واضح طور پہ بتا دیا گیا, اور یہاں اختتامی صورتوں میں بھی کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے, آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. یعنی یہ جو ہمارے آرگنز ہیں سننے دیکھنے کی قوت, یہ اس لیے تاکہ ہم حق بات سنیں اور کائنات میں غور و فکر کریں اور اللہ کو پہچانے اور اس کے بندے بن کر رہیں. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا, خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا, یعنی سچائی اور حق اور باطل کا فرق کھول کے بتا دیا, اور اس کو چوائس بھی دے دی کہ وہ کون سی راہ پہ جاتا ہے. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی, یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے, اس میں ملا کر, اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یعنی اس چشمے تک نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہ چشمہ ان تک پہنچ جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے, کون پیئیں گے یہ شراب, جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں. نظر دو طرح کی ہوتی ہے, ایک اللہ کی اطاعت کی اور ایک اللہ کی نافرمانی کی. تو جو اللہ کی اطاعت کی نظر ہو اس کو پورا کرنا چاہیے, اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا اسے اطاعت کرنی چاہیے, یعنی اپنی نظر پوری کرنی چاہیے, لیکن جس نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی ہو اسے پوری نہیں کرنی چاہیے, اور جس چیز میں اللہ کی نافرمانی کی بات کی گئی ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے. اور کیا کیسے ہیں یہ لوگ کہ جن کو جنت کی نعمتیں ملیں گی. یخافون یوما کان شرہ مستطیرا, وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی, یعنی وہ آخرت کا ڈر رکھتے ہیں اپنے دل میں. اور کیا کرتے ہیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ مسکین کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہوئے ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا, یعنی جس کا آخری کام یہ ہوا. اور ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. یہ ہے اللہ کی خاطر کام کرنے والے لوگوں کی صفات. اتنے زیادہ سیلف لیس ہو کر کام کیوں کرتے تھے, کیسے کرتے تھے؟ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق, سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. یعنی ہمیں اس دن کا ڈر لگتا ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں اس کے آنے سے پہلے پہلے دنیا میں اچھے اچھے کام کر لیں تاکہ وہ دن ہمارے لیے آسان ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا, اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک, جنت کی چھاؤں پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی, اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہے انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے, شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے, کرسٹل کلیئر, اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. یہ نہیں کہ کچھ وہ حد سے زیادہ بھرا کو اٹھائیں تو گر جائے اور کچھ نیچے پہلے سے گرا ہوا آئے, ایسی بے ڈھنگی چیزیں نہیں ہوگی, بہت نفیس ہر چیز ہوگی. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پی لے گا، پھر وہ برتن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا۔ یعنی اب دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہونے لگی ہیں جو آٹومیٹک ہیں، تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا کچھ مشکل نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیل پلیس ہے انسان کے لیے، جہاں جانے کی انسان تمنا کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اس دنیا کو جنت بنانے پہ تل گئے ہیں اور اصل جنت کو بھول گئے۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے۔ وہاں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے نیمتے ہی نیمتے اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری، یعنی تمہاری کوششیں قبول ہو گئیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیجئے، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کی اکثریت کا حال ہے کہ ان کے سارے ہم غم صرف دنیا کے ہیں اور قیامت کا فکر ان کو قطن نہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے بند جوڑ مضبوط کیے، یعنی گٹھے ہوئے جسم بنائے، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں۔ اور آپ دیکھیے کہ زندگی میں انسان کی شکل کتنی بار بار تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اس کی انٹینسٹی بڑھا دے اور کچھ سے کچھ انسان کو کر دے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا، عذرا او نذرا، انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں یعنی تیز ہو جاتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، یعنی بادل اکٹھے ہوتے پھر ان کو الگ الگ کر دیتی، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈرامے کے طور پر۔ اور یہ ساری چیزیں گواہ ہیں کیا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی، یعنی قیامت، قیامت کی یاد دہانی کراتی ہیں یہ ہوائیں سب چلتی ہوئی، کہ جس رب نے ان کو چلایا وہ قیامت بھی لائے گا۔ فإذا النجوم طمست، کچھ مزید احوال قیامت کے، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کے رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو اس دن کو نہ مانے اس کا انکار کرے یا اس کا پارشلی بھی انکار کرے اس کے لیے بڑی شامت ہے اس دن۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا پھر انہیں کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ انسان اپنی اصل تو دیکھو کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی، کیا چیز ہے تم، اور ایک مقرر مدت تک اسے محفوظ جگہ ٹھہرا رکھا یعنی ماں کے پیٹ میں، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے کہ اسے وہاں ٹھہراتے ورنہ وہ باہر آ جاتا، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی, اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی اللہ کی جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ رب اس دن کو لانے پہ قادر ہے. انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون, چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, یعنی دنیا میں, چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے, نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی, یعنی جہنم ایک تو خود بہت ہیوج ہوگی, پھر اس کے اندر جو چیزیں وہ بھی بہت بڑی ہو جائیں گی, حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو جائے گا, کیونکہ جو آگ ہوتی ہے وہ پھلاتی ہے چیزوں کو. تو کہتے ہیں کہ ایک داڑ جو ہوگی جہنمی کی پہاڑ برابر ہو جائے گی, اور اس کے جسم سخت موٹا ہو جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سزا بھگت سکے. اور اسی طرح اس کی جو آگ ہوگی اس کے شعلے بھی بہت بڑے ہوں گے کہ لوگوں کے پیچھے تک جا رہے ہوں گے, اور چنگاری ایک ایک جیسے ایک پوری پوری بلڈنگ ہو. جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں, یعنی ایک کے بعد ایک اٹھ رہی ہوگی. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون, یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے, منہ بند ہو جائیں گے, اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کر سکیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین, یہ فیصلے کا دن ہے, ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال وعیون, لیکن کچھ اور لوگ ہوں گے جو بڑے آرام میں بھی ہوں گے. وہ کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہیں. وفواکہ مما یشتہون, اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو, یعنی جو کر کے آئے ہو اس کا بدلہ آج دیا جا رہا ہے. انا کذلک نجزی المحسنین, ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھاؤ اور مزے کر لو تھوڑے دن, حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. یعنی دنیا کے مزے دنیا کے فائدے بس تھوڑے دن کی بات ہے, اسی نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے. لیکن کیا ہے پھر؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے, یعنی جو آخرت کو مانے نہ, اس کو یاد نہ کرے اور اس کے مطابق تیاری نہ کرے, اس کے لیے خسارے خسارہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں, یعنی رکوع نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو کسی اور کی بات کیسے مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر پارہ مکمل ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
جی, حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین پڑھا اور غم کے اس میں, تو کیا اس ادھر سے یہ ملتا ہے کہ ہم جو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں لوگ اور بہت پریشانی کے عالم میں, تو ایسی کوئی دلیل ملتا
ہے؟ اسے قرآن مجید میں تو صرف ایک بار کا ہی ذکر آتا ہے.
جی,
اصل چیز ہے کوالٹی. ہم لوگ بہت سی چیزوں کی کوانٹیٹی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس پر جاتے ہیں کہ اتنا اللہ کو دیں گے تو یہ کام ہوگا, حالانکہ اللہ تعالیٰ قلب سلیم کو دیکھتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر رجوع کتنا ہے.
اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کے قوم سے جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ توبہ استغفار کی بات ہوئی تھی یہاں پہ, کہ اگر آپ توبہ کریں تو بہت ساری اس کی فائدے ہوتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ آج جس مسئلے میں امت پھنسی ہوئی ہے اور ہم مشکلوں میں سے جا رہے ہیں, تو یہ سارے مسائل کا جو حل ہے وہ توبہ استغفار ہے, اور وہ سچی توبہ صرف زبانی توبہ نہیں کہ استغفار پڑھ لیں، بلکہ اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیے انسان کو، تو شاید یہ ہمارے مسئلے کا حل بن سکے. اللہ نے ایسے ہی وعدہ کیا ہے، اس لیے اس کی کثرت کرنا میرا خیال ہے شاید نجات کا ذریعہ بنے انشاءاللہ.
الحمدللہ بہت سارے عمل کے پہلو مجھے اس پارے میں نظر آئے، جس میں سب سے زیادہ جو میں نے ریئلائز کری ہے وہ یہ بات ہے کہ پورے پارے میں یہ ہمیں بامقصد ہونے کا اصول سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بالکل اصول کے مطابق ڈسپلن اور بامقصد اور اس میں ٹوٹلی اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا سارا عمل ہو، اور آخرت بیسڈ ہر کام آخرت کو فوکس رکھ کے اگر ہم کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا میں جگہ عطا فرمائے گا.
یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ جگہ جگہ بتایا ہے اور عذاب سے ڈرایا ہے، پھر متقین کے لیے خوشخبری بھی ہے. تو ہم اللہ کے احکامات کو اگر بجا لائیں اور تو جنت کا وعدہ، اور اگر نہ ہم کریں تو ظاہر ہے آخرت کا انجام بہت برا ہے. اچھا انجام اچھے کاموں کا، برا انجام برے کاموں کا. اس کے بعد بھی ہمیں توبہ استغفار پہ بہت زیادہ پابندی کرنی ہے.
یہاں جو میں نے ایک بات کلک کیا مجھے لگا کہ وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے ایک انسانی رویے میں پائی جاتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم خود کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ اب ہم بہت نیک کار ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نیکیاں کر لی، بہت نمازیں پڑھ لی، بہت صدقہ خیرات کر لیا، اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو کر اپنی ان نیکیوں کو کافی جان لیتے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ذرا سا بول، جیسے کہ باغ والوں کا قصہ تھا سورۃ القلم میں، وہ بہت الارمنگ واقعہ ہے. اگر ہم جان جائیں کہ ذرا سا خیال، ذرا سا کوئی منہ سے بول، ذرا سا شرک دکھاوا، ساری نیکیاں، سارا کام، سارا عمل آپ کا ضائع کر دیتا ہے. اور جیسے کہ سورۃ المزمل میں کہا گیا کہ نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کو قبول ہو جانے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ خود کو اپنے آپ کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرا کوئی عمل، یہاں تک کہ میرا کوئی بول یا کوئی سوچ بھی میرے عمل کو ضائع نہ کر دے.
بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جتنا انجام کا نقشہ کھینچا گیا، جتنے واضح طریقے سے اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، تو اب میرے خیال میں ہم انسانوں کے لیے اگر یہ سمجھ جائیں تو بہت آسان ہوگا کہ ہم اپنا راستہ چن سکیں کہ اب ہمیں کون سے رستے پر چلنا ہے. کیا ہمیں اس دنیا کو اختیار کرنا ہے کہ جو کہ بظاہر بہت آسان چیز لگتی ہے، یا ہمیں آخرت کو اختیار کرنا ہے جو ایک دائمی اور خوبصورت انجام ہے.
ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے اور باقی کلام پاک میں بھی، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں، اور اب اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.